وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين سورة مائدة جو حل حرمت کے بیان میں ہے یعنی اس میں ان محللات کی تفصیل ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے حلال فرمائے ہیں اور ان محرمات کی بھی وضاحت ہے جو واقعتا رب العالمین کی طرف سے ناقابل استعمال اس کی دو قسمیں بیان فرمائی انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله ان چار کو کہتے ہیں محرمات اربع تعبیدیہ ان میں سے کوئی چیز کبھی بھی اس کی حرمت اٹھ نہیں سکتی ختم نہیں ہو سکتی اور کچھ چیزیں بیان فرمائی ہے توقیتیہ عارضی عبوری والمنخنق والموقوز والمتردی والنتیح وما اکل السبر اور آگے ہے وما زبح على النصب وان تستقسموا بالازلام اگر جانور اٹ کے مرے سانس اس کی خراب ہو جائے گلے میں رسی لگ جائے اور زبانوں سے کہتے ہیں یہ منخنقہ ہے اگر جانور کو کوئی تنبیہ کے لیے ڈنڈا مارے اور وہ اس کے سر کو لگے اور وہ مردار ہو جائے تو یہ ہے موقوزہ اور اگر جانور پہاڑ سے اونچائی سے نیچے گرے اور وہ زبانوں ہو سکے تو اس کو کہتے ہیں متردیا اور اگر جانور کو دوسرا جانور ہی سینگ مارے تو نتیحا ہے اور اگر جانور کو کوئی درندہ چھیرے یا پھاڑے اور وہ مر جائے تو اس کو کہا ہے وما اکل الصبر یہ جو منخنقہ سے شروع ہو گیا اور موقوزہ متردیہ اور نتیحا اور معقول الصبر یہ وہ جانور ہیں چونکہ حلال نہ ہو سکے اس لیے حرام ہوئے تو ان کے لیے فرمایا الا ما زکیت بالکل واضح معصوم بچے بھی سمجھ سکتا ہے ابن عباس نے جو کہا تھا کہ استثناء ما سبقہ کی طرف راجی ہے یا بعض روایات میں کہ ابن عباس نے کہا ہے کہ استثناء سب کی طرف راجی ہے اللہ مانتا کئی تو یہ سننا ہے تو کلام جب وارد ہوتا ہے تو زمین افہام کے لیے وارد ہوتا ہے کلام الہی اور کلام النبی، کلام الملوک والسلاطین، کلام العقلاء، وہ جب وارد ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن میں عقل ہو، فہم ہو، شعور ہو. دیوانے، مجنون، پاگل، صبیان، غلمان، ان کے لیے کلام وارد نہیں ہوتا. صدور الکلام کبھی بھی ان کے لیے نہیں ہوتا. مبتدئین کے ساتھ اختلاف دیوبند اور بریلیت کا نہیں، وہ تو مکتبہ فکر ہے، جگہ ہے. اختلاف ان کے ساتھ سوئی فہم کا ہے، کہ وہ کج فہمی اور بد فہمی میں مبتلا ہے. یہ دلیل ہے اس کی. اس لیے آپ کی آنکھیں کھولنے اور آپ کا دماغ روشن کرنے کے لیے اعادہ کر رہا ہے کہ اگر ابن عباس نے کہہ بھی دیا کہ راج ہے للکل، تو کل سے کیا مراد ہے؟ غیر اللہ مراد ہے، ٹھیک مراد ہو گیا، لیکن اس سے آگے خنزیر ہے، اس سے اتنا کیسے روکو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خنزیر اس لیے حرام ہے کہ ذبح نہیں. اب بسم اللہ اللہ عمر کر کے خنزیر ذبح کرے تو تفسیر بیضاوی میں ہے اور اکلیل علل مدارک میں کہ حرام قطعی پر حلت کی نیت سے بسم اللہ اللہ عمر کرنا ارتداد کا باعث. کوئی کتے یا گدا مر رہا ہے، آپ نے کہا اس کو ذبح کرتے، تو ذبح کرنے کا یہ ہے کہ آپ چھرا پھیرے پھینک کے اسے، لیکن اگر آپ نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر احنت اللہ وسم، اللہ اس کے ہستی کی توہین کی ہے، ارتداد ہو گیا، ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، بیوی آپ پر حرام ہو چکی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی توہین و بےعزتی کی. جیسے فقہا نے لکھا ہے کہ شراب کی بوتل لیتے ہوئے کوئی کہیں زمزم دے دیں، یہ بچے گا کفر سے. شراب کو زمزم کہنا ہے اور پیشاب کو گو ماتھے والے کا پیشاب، اور آپ کہیں کہ جو ہے نا دے دو یہ فانٹا بوتل. باب ما یکفر به المرء وما لا یکفر به من الہندیہ والبزازیہ والتاتاریہ والقاضیہ کلھا ملعون. تو ایک مبتدی آیا تھا ایک دن مجھ سے تفسیر پڑھ رہا تھا داخل تھا، شروع شروع میں جب یہ نشست شروع ہوئی تو ہفت رن ہوا، ایک دن مجھے کہتے ہیں ربر مانی ہے میرے گاؤں بالکل ہے، میں کیا کرنا ہے؟ کہا یہ عبارت ہے، میں نے عبارت مجھے یاد ہے اپنے عباس کہتے ہیں یہ سب کی طرف راجے ہیں. یہ بتانا چاہیے درگاہ پر آپ کی نظر نیاز کے بیلٹے بالٹے یہ چل جائے گی، لیکن آگے روکنا کیسے؟ وہ مبین نبی غیر اللہ کے ساتھ متصل ہر جگہ خنزیر ہے، ولحم الخنزیر. یہی تو ہم دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ مبین سے پہلے جو چار ہے مبین سمیت وہ مراد نہیں ہے. اور چونکہ منخنقہ، موزہ، متردیہ، نتیحہ، معقول الصبر بوجہ ذبح نہ ہونے کے مردار تھے، اور اگر ذبح ہو جاتے تو پھر تو مردار ہونے کا سوال ہی نہیں. کوئی جانور اوپر سے گرا اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر، کسی جانور کو جانور نے مارا اور آپ سمجھ گئے روح نکل گئے بسم اللہ اللہ اکبر، اور کسی جانور کے گلے میں رسی آ گئی یا زنجیر اس وقت پتہ چلا جبکہ وہ مرنے لگا تو آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، چھرا پھیر دیا. اب کس بات پر انہوں نے کہا کو وہ طرف دیا نتیحا بابا اکل سب، اس میں غربت کی وجہ کیا تھی؟ ادب الدر کیا اللہ ماتا کہیں تو وہ ہو گئے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھو یہی چیزیں بقرہ میں گزری ہیں، دوسرے پارے میں یہی چار چیزیں سورہ انعام میں آ رہی ہیں، یہی چار چیزیں نحل میں آ رہی ہیں. اور وما منخنقہ موقوذہ متردیہ نتیحہ وما اکل السبع موجود نہیں ہے، تو وہاں پر یہ استثنا بھی نہیں ہے. الا ما ذکیت، پتا چلا کہ زکیتم کا تعلق ما سبقا کل کے ساتھ کل جو مذکور فرمایا جائے. اسی طرح مقتدین کہتے ہیں کہ وہ مولی نبی غیر اللہ سے مراد نامزد کی مراد نہیں ہے بلکہ ذبح مراد ہے. یہ بات بھی ان کی غلط ثابت ہوئی کیونکہ مستقل آ گیا وہ معذوب حاضر نسبے اور وہ جو بتوں کے نام پر اور بتوں کے سامنے ذبح ہوتے ہیں وہ بھی مردار اور حرام ہے. تو اگر وما اہل بھی لغیر اللہ کا مطلب وما ذبح ہوتا جیسے کہ بعض سطحی مفسرین نے مانا کیا ہے تو پھر وما ذبح علی نسب کا کوئی محل ہی نہیں تھا. پتہ چل گیا کہ وہ خالص نامزدگی ہے تقرب کے لیے اور ذبح کسی غیر اللہ کے نام پر وما ذبح علی نسب. تو مقتدین کے ساتھ بعض وہ چیزیں جو قرآن و سنت میں آئی ہے اس میں اختلاف دلیل و برہان کا نہیں ہے بلکہ حسن فہم اور سوئی فہم کا ہے. ھذا مقتبس من احسن التفسیر. یہ سبق ہے پورا آپ کا. آپ ہر جگہ دیکھیں گے جب وہ آپ سے بات کرے گفتگو کرے آپ کو ایک فقیر ہو اس کا درس یاد آئے گا. کچھ فہمی بالکل واضح ہو کچھ فہم. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. سورت کے اندر بنیادی طور پر چار مسئلے ہیں. ایک محرمات خداوندی جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے یہ سب بیان ہو گئے. دوسرے محرمات العباد محترم یا اون تعالیٰ کا ہمارے علماء کرام اصول کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مجتہد اور فقی بھی نہ محرم ہے اور نہ محل ہے. یہ مسئلہ وہاں کہا ہے جہاں کہا ہے کہ قیاس مثبت نہیں ہے مظہر الوار میں حسابی میں اصول شاشی میں لئن القیاس مظہر دون المثبت. قیاس کوئی چیز بناتی نہیں ہے بنی ہوئی دکھاتی. اللہ اس لیے قیاس کی صحت کے لیے فقہا کہتے ہیں چار چیزیں سمجھنا پڑے گا. مقیس جو آپ قیاس کرنا چاہتے ہیں مقیس و نالے جس پر قیاس کرتے ہیں اور علت وجہ قیاس اور حکم. مثلا شراب حرام ہے خمر تو اب آپ سمجھ گئے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. خمر ایک معروف عنصر ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ جس کو شراب کے نام پہ بنایا جاتا ہے. واحد انسان کائنات کا ابو حنیفہ ہے وہ کہتے ہیں عوام اور بنانے والوں کا کام نہیں ہے لغت کا اور شریعت کا کام ہے. لغت میں اور شریعت میں خمر انگور کے کچے پانی کو کہتے ہیں جب وہ پک جائے اور اس میں جوش آ جائے جھاگ آ جائے اور پھر ٹھنڈا ہو جائے اور اب جو شخص اس کو پیے گا وہ خمر کا ارتکاب کا شرب خمر کا ارتکاب کرے گا. بخاری شریف کتاب الاشربہ سے امام کی تائید موجود ہے. ابو العباس مبرد نے الکامل میں کہا ہے بات تو وہی ہے جو ابو حنیفہ نے کہی مگر سمجھنے والے کم ہیں. اب یہ علت پکا ہوا نچوڑا ہوا جاگ آیا ہوا اور پھر ٹھنڈا ہو جائے تو یہ خمر ہے. اگر اس قسم کی کوئی چیز پائی گئی اور کسی نے پی لی اور نشہ آ گیا تو اس کو کوڑے لگ جائے. لیکن اگر پکا نہیں کچا ہے اور سوزش تو ہے لیکن خمار نہیں ہے یا لغت اور شریعت کے مطابق خمر نہیں تو ابو حنیفہ کہتے ہیں قاضی کوڑے مارے مگر حد نام نہ دے، لئن الحدود تندر بالشبہات، سرے سے مقیس ہونا لے مکمل نہیں ہے تو مقیس کیسے کامل ہوگا؟ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ افیون، چرس، بنگ اور جتنی بھیڑی بعض حضرات کے خیال میں بہت زیادہ پکا نسواری، ایک جگہ تقریر کر رہا تھا میں نے کہا نسوار بھی ٹھیک نہیں، لوگ بڑے خوش ہو گئے، لیکن جب میں نے کہا پان بھی وہی ہے، یہ تو بڑے بڑے کھاتے ہیں، میں نے کہا بڑوں بڑوں کے کھانے سے حرمت نہیں ختم ہوگی، بڑوں بڑوں کو سیدھا ہونا پڑے گا، نسوار بھی بہت خوش ہو گئے تھے، لیکن جب میں نے کہا کہ پان کی شناعت اور قباحت نسوار سے زیادہ ہے، نسواری کا منہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن پان خور کا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی مرچ مسالہ یا کھانے کا تلچٹ کہیں سے نکلا ہوا ہو۔ بنگلہ دیش گیا تھا، بنگالیوں نے مجھے کہا حضرت پان کے خلاف تقریر نہیں کرنا کیونکہ ہم روٹی سالن کم کھاتے ہیں پان زیادہ کھاتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک میں بہت اچھی بات ہے لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ مسواک پر کر سکتا ہوں؟ ہاں بالکل جی حضرت، میں بس بات تو ایک ہی ہے، جب میں نے مسواک پر تقریر کی وہ احادیث سنائی، میں نے کہا احادیث مسواک کا تقاضا ہے کہ مومن کا منہ صاف ستھرا ہو اور پان خور کا منہ بڑا گندا ہوتا ہے، میں نے کہا نسوار تو یہاں نہیں ہے، وہ تو میں پشاور میں تقریر کروں گیا کوئٹے میں، لیکن میرے خیال سے پان کے ساتھ یہی نمٹ لیتا ہوں۔ تو بنگالی نے پرچی لکھی، میں نے کہا یہ پان کا مسئلہ نہیں، مسواک کا ہے، بتانا یہ ہے کہ خمر کا اطلاق بہت ساری اشربہ کی قسموں پر نہیں ہے، تو چرس، بنگ اور افیون یا ہیروئن اور اس قسم کی چیزیں گندی ہے، مہلک ہے، کینسر کے باعث ہے، لیکن وہ حکم ان کا نہیں ہوگا جو خمر کا ہے، اس لیے حرام قطعی یا اس پر حد خمر کا لزوم یہ نہیں ہوگا۔ اچھی طرح یاد رکھا۔ اب یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض ملکوں میں ہیروئن کی سزا سزائے موت ہے جبکہ شراب کی سزا بحکم القرآن و سننا وہ صرف گوڑے لگا دے، تو یہ ایک اور مسئلہ ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں حال تعزیر یفوق علی الحد ابلا، تعزیری سزا انتظامی وہ اصل سزا سے بڑھ سکتی ہے، تین امام کہتے ہیں کہ نہیں بڑھ سکتی ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بڑھ سکتی ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چغل خور کو 400 کوڑے لگائے، تو 400 کوڑے تو اسلام میں کسی چیز میں نہیں، روز آنے والا ہوتا ہو یہ اصل ڈنڈی پہ ہوا لو، روز اس کو بلاتے تھے 100 کوڑے مارتے تھے، شمس الائمہ کی مبسوط سرخسی باب التعزیر۔ تو سعودیہ میں یا بعض ملکوں میں جو ہیروئن کی سزا نافذ ہے، امام ابو حنیفہ کا مذہب نافذ ہے، ان کے ہاں گنجائش نہیں ہے، ان کے ہاں تو وہ سنن دارمی کی روایت ہے کہ تعزیر کی سزا کبھی بھی 10 کوڑے سے آگے نہیں بڑھے، وہ تو انتظام کر ہی نہیں سکتے، اس لیے لوگ کہتے ہیں اگر دنیا میں اسلامی حکومت نافذ ہو گئی تو خود بخود حنفیت نافذ ہو جائے گی، ہر جگہ جب انتظام ڈسمس ہوگا حنفی فقہ وہاں پر ہاتھ دے دیں گے کہ ہمارے یہاں گنجائش لگاؤ۔ شاہ عبدالعزیز سے جب پوچھا گیا فرق میان مذہب حنفی و شافی چیست، گفت مذہب حنفی کلیز و مذہب شافی جزیز، امام اعظم کا مسلک تو کلی ہے، ہر جگہ نافذ ہو جائے۔ اسی طرح وہ نظریں جو خداوند تعالی کے نام ہے وہ درست اور صحیح ہے، نافذ ہے. اور وہ نذور جو عباد نے مانی ہے وہ حرام ناجائز وما اہل به لغیر اللہ کے تحت ہے. اشتباہ کے اندر اہل کتاب کے مسائل ان کے ذبیح ہے اور ان کے ساتھ نکاح بیان فرمائے. پھر طہارت اور صلات کے مسائل, پھر مشرکین اور اہل کتاب کے دشمنیوں سے بچنے کی ترکیبیں. اسی ضمن میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. اس واقعے سے گزشتہ مضامین کا تکملہ ہو جائے گا. یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے, اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر فرمائی. یہ بیان حل و حرمت کا, یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ کام کرنے کا ہے اور یہ نہ کرنے کا ہے, یہ مومن کے لیے اللہ کا احسان ہے. جیسے کسی کو آپ کہیں یہ راستہ جانے کا ہے, یہ راستہ جانے کا نہیں ہے, اس نے آپ کی بات نہیں مانی, چلا گیا آگے پتہ چل گیا تو پل ہی نہیں ختم ہو. کہتے اف کیا کمکل آدمی ہوں میں, کیوں آ رہا تھا. اس غریب نے تو کہہ دیا. بعض شہروں میں وہاں کے مکینوں کی بڑی گندی عادت ہے, وہ صحیح راستہ نہیں بتاتے, خوش ہوتے ہیں کہ لوگ بھٹک جائے. اللہ کا قہر بھی ان پر بہت زیادہ برستا ہے, بخلاف صبح سرحد کے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں گاڑی میں جگہ ہے میں ساتھ جاتا ہوں, تو آپ کہیں گے کہ پھر آپ کو چھوڑنے کون آئے گا. وہ کہیں گے میں بس میں آ جاؤں گا. مگر آپ مہمان ہیں, مجھ سے پوچھا ہے, آپ پٹک جائیں گے مجھے تکلیف ہو. یہ فرق ہے مہماندار قوم میں اور بے مہمان قوم. تو جب آدمی کے پاس گاڑی ہے اور وہ آپ کو راستہ بتانے جا رہا ہے, تو یہ ایمان ہے کہ آپ اس کو وہاں چھوڑیں گے؟ آپ کہیں نا, اب میں دوبارہ آپ میں نے جگہ معلوم کی, آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا, واللہ کہ آپ کو نیچے اتار. لا الہ الا اللہ. گاڑی والوں اپنی داڑیوں کا احترام کرو. اور گاڑی کی بہترین زکات بخاری شریف میں ہے, وہ یہ کہ جب محتاج مسکین مل جائے اور اس سے کوئی خوف و خطر نہ ہو. کبھی کبھی محتاج لگتا ہے لیکن جب بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کتنے پیسے, یہ گھڑی اور موبائل ایک طرف رکھو, اور آہستہ سے ٹیٹی نکال لیتا ہے. ایسا ہوا ہے. اس لیے ہم یہ فتوے تو نہیں دیتے کہ لوگوں کو بٹھاؤ, ترغیب دیتے ہیں کہ آخر ہمارا اسلامی اخلاق, اسلامی قدر و منزلت, اس کو تو ہم اوباشوں کے لیے چھوڑیں گے نہیں. یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر فرمائی. کائنات میں دو نعمتوں کے بعد, ایک انسانیت اور دوسری خلق, پیدائش وجود دے دی اللہ نے, اور دوسرے کے انسان بنایا, بلی کتا نہیں بنایا ہمیں. اس کے بعد تیسرا انسان اور تیسرا احسان وہ ہے بعثۃ الانبیاء. جان فیکم انبیاء, جب اللہ نے بھیجے تم میں پیغمبر, اشارہ ہے کہ انبیاء سب بشر و انسان تھے. یہ کبھی قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں فرشتے بھیجے, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں تو ہم میں کیوں بھیجے. لیکن نبیوں کے لیے کہا تم ہی میں سے. وجعلکم ملوکا, اور بنایا تم کو بادشاہان. ملوک ملک کی جمع ہے, بادشاہت جب عدل کے ساتھ ہو تو اللہ تعالی کی رحمتوں کا سایہ ہے. رحمان بابا نے اورنگزیب کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ہندوستان کا سورج تھا اور اس کی روشنی میں ہندوستان کی راتیں بھی دن ہو گئی تھی. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی نے ایک مقام پر لکھا ہے, مغلیہ سلاطین میں اکبر بادشاہ کے علاوہ سب کے سب اعلی درجے کے اولیاء تھے. لا الہ الا اللہ. تو ملوکیت خلافت سے کم درجہ ہے. اکثر محدثین و فقہا حضرت معاویہ کو ملوکیت فرماتے ہیں کہ ان کا دور ملوکیت کا ہے، لیکن یہ بطور توہین کے نہیں ہے، بطور فرق مراتب کے ہیں. توہین کے طور پر یہ جملہ مولانا مودودی نے استعمال کیا ہے، خلافت و ملوکیت. اور حقیقت یہ ہے کہ مودودی صاحب کی نظر تفسیر میں بھی اور خلافت و ملوکیت میں بھی اس آیت پر نہیں تھی، ورنہ حضرت معاویہ پر اتنے ساری تہمتیں نہ لگا دیں. اللہ کہتے ہیں جیسے نبوت احسان ہے، بادشاہت بھی احسان ہے. وجعلکم ملوکا، اس لیے بصرہ کے اندر ایک تقریر میں حضرت معاویہ نے کہا انا اول الملوک، میں پہلا بادشاہ ہوں یہاں کا، جو ایک ایک آدمی کی خیریت معلوم کرنے آیا ہے. تو اگر ملوکیت معاذ اللہ مذموم ہوتی تو کبھی بھی معاویہ خود اس پر فخر نہ کر. حدیث شریف میں ہے من اصبح منکم معافیا فی جسدی آمنا بسربه عنده قوت یومه، جو شخص صبح اٹھا اور صحت مند تھا اور اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ تھی، اور ایک روایت میں ہے حلال عفت والی بیوی تھی، ضرورت کے لیے سواری تھی. فرمایا وہ ملک، وہ بادشاہ ہے، اللہ کا شکر کرے، اور کیا چاہیے. آپ صبح اٹھے اور چیخ رہے ہیں کہ اللہ جلدی کرو، ڈاکٹر مر رہا ہوں، اس میں خوش ہوں گے. سویرے اٹھے صحیح سلامت، الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، ہم اپنے کام پہ لگ گئے. تو من اصبح منکم معافیا فی جسدی، صبح اٹھا اور جسم و جسمانیت کے اعتبار سے صحت مند ہے، وآمنا بسربه، گھر میں بچوں کو مال و دولت کو بھی آرام ہے، حفاظت ہے، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، آج کا کھانا بھی موجود ہے، کوئی ضرورت آج نہیں، سب ضروریات اللہ نے پوری کی. فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتِ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ بادشاہ ہے، تمام جہان کی خوشیاں اللہ نے اس کو دے ہی دی. دوسرے روایت میں دو چیزیں مزید ہیں، ایک سواری اور دوسری بیوی. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور دیے تم کو وہ جو نہیں دیے اللہ نے کسی کو بھی کائنات میں. ہمیں ایسا درس دیا، ہمیں تفسیری خوشی اور تھوڑی بہت صلاحیت دی، ہزاروں قدردانوں کو، وفاداروں کو، شکر گزاروں کو ہمارے درس میں شریک کیا، ان کے دل و دماغ میں محبت ڈالی کہ آج جا کے درس تفسیر میں شریک ہونا ہے. یہ اللہ کے احسانات ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی سلطنت کے پرتو ہے اور نبوت کے باقیات ہیں. طالب علموں ایک نقطہ یاد رکھو، انبیاء کو پہلے ذکر کیا، بادشاہوں کو بعد میں ذکر کیا، اشارہ ہے کہ نبوت کے ذیل میں بادشاہت ملتی ہے، اور بادشاہت جب نبوت کے اتباع میں ہو تو اللہ تعالی کی نعمت ہے. اور اگر بادشاہتوں کے ذریعے نبوت کے وارثوں کو کاٹ دیا گیا، ان کے مقامات اور منازل مجروح کیے گئے، تو پھر یہ فرعونیت ہے، حامانیت و قارونیت اور ابو جہلیت. اقبال نے جو کہا ہے وہ یہ مراد ہے، نکالو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کہ اگر ملک اور سلطنت میں حلال و حرام کا فرق نہ ہو، جو سورۃ مائدہ کا دعویٰ ہے، حلال و حرام کا فرق تو نبیوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے آ چکا ہے، اس کا اتباع فرض ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کو کہا، یہ بیت المقدس، یہ سارا پاک علاقہ ہے پیغمبروں کا، اور یہ تم سے چھینا گیا ہے. امالقہ مسلط ہے، امالقہ، تو تم بس صرف اس شہر تک چلے جاؤ. جب تم شہر میں داخل ہوئے وعدہ الہی ہے ان پر روب آ جائے گا, وہ بھاگنا شروع کر دے گا اور تم مسلط ہو جاؤ. بنی اسرائیل اتنے بزدل ہو گئے تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہم اس شہر تک گئے اور انہوں نے دیکھ لیا اور پکڑ لیا تو کون جوڑائے گا, اتنے بزدل ہو چکے تھے. امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے دو آدمی بھیجے تھے حالات معلوم کرنے کے لیے, تو عمالقہ جو تھے وہ جسم کے اعتبار سے بہت بڑے تھے, تو وہ اندر گئے دیکھنے کے لیے, انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اسرائیلی ہے. ایک کو ایک آستین میں ڈالا اور بند کر دیا, دوسرے کو دوسرے آستین, سارا دن گھومتے پھرتے رہے. اب وہ چیختا رہا غریب اندر سے, جب تنگ آ گئے اندر سے پیشاب پخانا کر لیا تو پٹاخ دیے نیچے کا نکلو, یہ دو بجے دوبارہ ہوا اور وہ تخت کنا. وہ جب وہاں سے آیا تو پوری قوم کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک سازش کہتا ہمیں عمالقہ سے پٹوانا چاہتے. جب آدمی بزدل ہو تو اپنوں پر بھی بے اعتمادی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے. حق تعالیٰ نے کہا کہ چلو میں تو آپ کی وجہ سے یہ سرزمین فتح کر کے دے رہا تھا لیکن اب نہیں دوں گا, 40 سال تک یہ یہاں پر قادر نہیں ہوگا, اور 40 سال بعد دوسری قوم آئے گی وہ پھر ان جیسے نہیں ہوگی اور پھر یہ سرزمین فتح کر کے ان کو دے دوں. دیکھیں ایک جنگی تدبیر میں کمی ہو گئی تو کلیم موسیٰ موجود ہے اور فتح ہٹا دی گئی. بالکل واضح, حضرت موجود, حضرت کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. یہ وہی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ہے, اب بات کرنے کا موقع نہیں ہے. اب بات کرے گا تو ٹھیک نہیں ہوگی, بات کرنے کا موقع ہوتا ہے. سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ غضبناک ہوا ہے, اور دوران غضبیہ میں پھر انبیاء کلام نہیں کرتے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہے کہ جب حضرت معراج سے تشریف لائے آپ نے بعض چیزیں بیان کی تو صحابہ نے کہا کیا مطلب ہے, میں نہیں پوچھا, اگر میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ ضرور پوچھ لے, میں نہیں پوچھتا. مگر یہ مقام تھا, دیکھ لیے کہ اللہ بہت ناراض ہو گئے, چپ چاپ خاموش رہے. شیخ فریدہ اخلا پٹا بہتر, انبیاء علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں طالبان پٹ گئے اور عراقی پٹ گئے, بوسنیا اور چیچنیا میں نقصان ہو گیا اور کوسو میں اور موریتانیا میں مسلمانوں کو. بھائی تم قرآن شریف سے بے خبر, کم از کم تفسیر پڑھنے تو آؤ, تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے دوستوں سے اور مجاہدین سے کتنی بڑی بڑی غلطی ہوگی, بڑی غلطی ہوگی. میں نے خود ایک عالم سے سنا کہ جنرل مزلل کا احسان ہے ہم پر کہ ان کو ٹارچر کیا اور پٹائی لگائی, ورنہ ہم سب خطرے میں تھے. کیوں؟ ان کے اخلاق ایسے تھے, یہاں ملنے آتے تو 50 آدمی کلاشن کو سمیت, اور یہاں کا خامسا اور سادسہ پڑا ہوا ہے. بھائی بزرگوں سے استادوں سے ملنے کے لیے جب جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو باہر کھڑے کر لیں, آپ خود فقیروں کی طرح اندر آئے. نہیں, ہمیں زور دکھانے کے لیے. کمینہ آدمی جب بڑا ہو جائے تو وہ اپنے بڑے کو نیچے کرتا ہے, خاندانی آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا تواضع بڑھتا ہے, عاجزی بڑھتی ہے اس. تو یہ نہ کہا جائے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, بے انتہا غلطیاں کرتے رہے, غلطیوں پر غلطیاں, اور ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ کم ہوئی ہے, ان کی غلطیاں اس سے فوش تھی. مگر پشتوں میں کہتے ہیں کہ تک آفرے ہو بیا زماں دیگرے, ہے وہ اہل حق کے لوگ, تمام فوہٹ غلطیوں سمیت. تحریک کو غلطیوں سے بچانا منتظم کا بہت بڑا فرض منصبی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا غلام غوث اور مولانا مفتی محمود کے زمانے میں انہوں نے بہت ترقی نہیں کی. کیوں ترقی نہیں کی؟ حدود شرع کا لحاظ ہوتا تھا, آداب دین کو فوت نہیں ہونے دے رہے تھے. اور اب جب لوگ خلط ملط معاملہ چلاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا کر رہا ہے, کہتے ہیں بس ہم آپ کی جماعت کے بڑے ہیں, ہم پہ اعتماد کریں. ٹھیک, اعتماد ہے اور آگے شاوش چکوس. حضرت صاحب نے کہا اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک سرزمین میں. پاک سرزمین شاد آباد اور کشور حسین شاد آباد. پاکستان کا ترانہ ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ اللہ اور رسول کا نام نہیں ہے. اس طرح میں اللہ اور رسول کا نام کہیں بھی نہیں ہے. اس عجیب ترانہ ہے. ترانہ تو دعا ہوتی ہے. ہندو جہاں مسلط ہوتے ہیں وہ بندے ماترم کا ترانہ پڑھتے ہیں. بندے ماترم میں کرکشن اور رام چندر سویلا ان کا ایک وہ کبھی گزرا ہے کہ وہ مشہور تھا کہ جہاں وہ ناچ لے تو لوگ ہندو ہو جاتے. اور وید اور گیتے تک کے تذکرے اس نے بندے ماترم میں. جب مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں اور مظہر العلوم میں صبح صبح طلبا بندے ماترم کا ترانہ پڑھے, پھر کتابیں پڑھے. بندے ماترم کا ترانہ پڑھے. ہمیں حفیظ جالندھری سے محبت ہے, بہت نیک صالح ہے, لیکن یہ ترانہ جو اس نے کہا ہے اس پر اعتراض ہے کیونکہ اس میں اللہ اور رسول کا نام نہیں ہے. کیسی عجیب بات. اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک سرزمین میں, وہ جو اللہ نے لکھی ہے تمہارے لیے. ابن عباس سے ایک روایت میں کہ یہ ارض طور ہے, وادی طور. اور دوست بات خطادہ والی ہے, وہ بھی ابن عباس کی ہے کہ سرزمین تو شام کی تھی لیکن القدس اس میں شامل. ولا ترتدوا على ادباركم, پلٹنا نہیں ایڑیوں کے بل, پیچھے مڑ کر بھاگنا نہیں. فتنقلبوا خاسرین, واپس ہو جاؤ گے ذلیل ہو کر. قالوا, اسرائیلیوں نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ, ان فیہا قوما جبارین, بے شک اس میں لوگ ہیں زوراور عمالقہ. وانا لن ندخلها, اور ہم جا ہی نہیں سکتے. حتی یخرجوا منها, یہاں تک کہ نکلے وہاں سے. فان یخرجوا منها, اگر وہ نکلے وہاں سے. فانا داخلون, بس ہم داخل ہوں گے. توبہ, سب خوف ہو گئے. قال رجلان, کہا دو آدمیوں نے, من الذین, ان لوگوں میں سے, یخافون, جو اللہ سے ڈرتے تھے, انعم اللہ علیہم, خدا کا خاص احسان تھا ان پر. ادخلوا علیہم الباب, وہ چلے تو جاؤ ان کے خلاف بیت المقدس کے دروازے تک. فإذا دخلتم, جب تم وہاں تک گئے, فإنکم غالبون, پس تم غالب ہو جاؤ گے. شروع شروع میں ایسا تھا کہ طالبان ہتھیار لے کر کے کہیں جاتے تھے, حکومت افغانستان کے جو امالکہ تھا اور عمل داران تھے وہ سب کے سب بعد میں شروع کر دے. ایسا اللہ تعالیٰ نے روب و حبت عطا کی. وعلی اللہ فتوکلوا, اور اللہ پر بھروسہ کرو. ان کنتم مومنین, اگر ہو تم ایمان والے. ان کے موٹاپے سے, ان کے ہتھیار و اوزار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. قالوا یا موسیٰ, کہنے لگے موسیٰ, انا لن ندخلها ابدا, ہم ہرگز نہیں جا سکتے وہاں کبھی بھی. ما داموا فیہا, جب تک وہ لوگ وہاں. اگر صرف جانے سے ہی فتح ہوتی تو فذهب انت وربک, بس چلے جائیے آپ اور آپ کا رب. فقاتلا, آپ دونوں جہاد کر لیں. انا ہاؤنا قائدون, بے شک ہم یہی بیٹھے رہیں گے. جب آدمی بزدل ہو تو وہ بد ادب بھی بڑا ہوتا ہے, جان بچانے کے چکر میں ہوتا ہے. شریف بخاری میں ہے غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات معلوم کرنے آئے تھے کہ وہ قافلہ کہاں ہے جو شام سے آ کے جا رہا ہے، اور اس صورتحال نے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر لی. ابو جہل قافلے کو بچانے کے لیے ناچ گانا کرتا ہوا پہنچ گیا، اور وہ قافلہ کو پتہ چلا ابو سفیان والا کہ اب ہماری مدد کے لیے مکے سے لاؤ لشکر نکلا ہے، وہ بھی واپس آ گیا. تو مسلمان بالکل نرغے میں آ گئے، چاروں طرف مشرکین ہزار کی تعداد، مسلح درمیان میں 313 نہتے افراد. تو حضرت نے کہا اشیرو علیہ، بخاری میں مشورہ دے دو، ہم تو جنگ کرنے نہیں آئے تھے. اللہ اکبر و کبیر. اس دوران مقداد بن الاسود نے کھڑے ہو کر تقریر کی، اور وہ تقریر کیا تھی؟ ایسی تقریر ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مقداد میری ساری زندگی کی نیکی ہے لے وہ تقریر دے. وہ تقریر کیا ہے؟ اسلام کے فتوحات سے بھری ہوئی. حضرت کو کہا حضرت آپ پیغمبر ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ حکم دیں. ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا آپ باپ کا خدا جا کے لڑے، ہم یہی بیٹھے رہیں گے. بل نقاتل ان امامک و ان خلفک و ان یمینک و ان شمالک حتی نقتل بین یدی، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑ کے دکھائیں گے یہاں تک کہ آپ کے سامنے شہید ہو جائیں گے. لیکن بھاگنے والے اور پیچھے ایک قدم ہٹنے والے نہیں ہیں، نہ آپ کو تنہا چھوڑنے والے. بخاری شریف میں ہے مقداد کا چہرہ، مقداد کی تقریر سن کر فاستنار وجهه وسر، بڑے خوش ہوئے، چہرہ مبارک جو تھا کھل گیا. اور ایک روایت میں آپ نے کہا مقداد کی تقریر کے دوران مسلمانوں کی مدد پر مشتمل فرشتے نازل ہو رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض تقریریں بھی خالص خدائی تقریریں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کا کام تقریر نہیں ہے، تقریر بڑے جذب قلب سے ہوگی. میں نے پھر بخاری شریف میں چن جام ان دنوں میں آرام آرام سے چلتے میں نے بتایا کہ کس کی تقریر کہاں مفید ہوئی. یہ بنوان ہے ہمارا افسن الباری میں، کس کی تقریر زبردست ہوئی ہے؟ لا الہ الا اللہ. بہت سالوں میں اور جامعہ بن نوریہ میں مولوی محمد نعیم صاحب کی درخواست پر ختم بخاری میں شرکت کی میں نے. یہ وہ سال ہے جس میں امام اہل سنہ محقق الاثر حضرت اقدس مولانا سرفراز خان صاحب ان کے ہاں بخاری شریف ختم کرنے تشریف لائے، کراچی پر کے علماء موجود. قسمتی سے ایک بڑے ادارے کا محتمم پیر سے متعلق تھا، اور وہ پیر زندیق ہے. اس نے زندقت پر مشتمل تقریر کی سب کے سامنے. میں بھی بیٹھا ہوا تھا لیکن مجلس کے بڑے تو مولانا سرفراز خان کے سامنے اطفال اور چھوٹے بچوں کی طرح، مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ سن رہا تھا اس کی بات ہے. جب ان کی تقریر ختم ہو گئی تو مفتی نظام الدین نے مولانا مفتی جمیل ان کو کہا، میرا نام لیا کہ خبردار کہ ان کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا، صرف وہ تقریر کریں گے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس ان کے نام کا اعلان کرو. میرے نام کا اعلان مولانا مفتی جمیل نے کیا. میں نے کہا ہرگز نہیں، لڑانے کے لیے تم نے مجھے پالا ہوا ہے، اور کوئی کام نہیں ہے میرا. نہیں تو سری آگے، اس کے بعد جو آئے گا اس کی وضاحت کرے گا. مولانا سرفراز خان نے مجھے کہا کہ تقریر آپ کو کرنی. حضرت بڑے تھے اور مہمان تھے. میں نے کہا خدا ہے میری مدد کرو. میں نے وہاں تقریر کی، اور اس تقریر کے ختم پر میں وہاں سے روانہ ہوا، کیونکہ مولانا حسن جان مرحوم ڈھاکے سے واپس ہو کے دفتر کے سامنے اکیلے بیٹھے تھے، سب وہی تھے. اطلاع آئی کہ میں نے کہا بس میں فارغ ہو کے آتا ہوں. تو میں نے مولوی اسلم شیخ پوری کے ذریعے وہاں جلسے کے منتظمین سے اجازت لی تھی. تقریر ختم کر کے جب میں پیچھے گاڑیوں میں گیا گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، تو مفتی نظام الدین مرحوم اور مولانا محمد یوسف صاحب کشمیری زندہ موجود ہیں، یہ دونوں بھاگتے ہوئے. میں نے کہا نہیں نہیں، میں نے مولوی نعیم سے اجازت لی، اسلم شیخ پوری سے میں جا رہا ہوں. کہا نہیں نہیں، ہم نے عہد کیا تھا آپ کی تقریر میں کہ ہم آپ کی پیشانی کا بوسہ لیں، کیونکہ جو تقریر ہوئی ہے اس کا جواب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. حضرت مولانا حبیب اللہ مختار الشہید جب شہید ہوئے تو معروف آ کے بنوری ٹاؤن میں میں نے تقریر کی ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود بخاری غزوہ بدر میں کہتے ہیں کاش کہ میری تمام نیکیاں مقداد لے لیکن بدر کی جو تقریر کی ہے وہ دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی پس مردگی دیکھی قال رب فرمائے پروردگار انی لا املک الا نفسی واخی میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنا اور بھائی کا ہم دونوں تو ہوں گے ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین جدا کر دے ہمیں ان ناکار لوگوں سے. قال اللہ نے کہا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ بس یہی زمین جو فتح ہونے والی تھی یہ حرام ہے ان پر 40 سال تک. 40 سال یہ قدم نہیں رکھیں گے اندر. یتیہون فی الارض سرگردان رہے ملکوں میں فلا تعسا بس آپ افسوس نہ کرے آپ غم نہ کرے علی القوم الفاسقین ان بے مروت لوگوں پر ان فاسق فاجروں پر نبیوں کی بےعزتی کرنے والوں پر ان کو دیکھو کیسے چکر دیتا ہوں. صبح روانہ ہو جاتے ہیں شام تک چلتے ہیں شام کو دیکھا وہی تھے جہاں سے صبح